الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو اور اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. اذان محترم، چند جمعوں سے ہم دشمن شناسی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہے تھے، اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ دشمن نے تشیع کی، مذہب تشیع کی قوت کو تجزیہ کیا ہے، تجزیہ و تحلیل کیا ہے کہ اس مذہب کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی. وہ مذہب کے جسے پوری تاریخ میں کچلا جاتا رہا، دبایا جاتا رہا، اس قوم کو نسل در نسل کاٹا گیا، اسیر کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ اتنا ظلم و ستم کے باوجود یہ مذہب اپنے ارتقائی مراحل کو طے کیے چلا جا رہا ہے اور اپنی تعداد میں اضافہ کیے چلے جا رہا ہے، اپنی منطق کو ثابت کیے چلے جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لہذا جو کانفرنسز اسرائیل کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر تشیعوں کے حوالے سے ہوئیں، جو ان کے اپنے کارشناس تھے، جو امور سیاسیات میں اور شیعہ مذہب کے حوالے سے جنہوں نے کام کیا ہوا ہے، اس کانفرنس کے اندر ان کے جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو تشیعوں کی وحدت، تشیعوں کی قوت اور تشیعوں کی طاقت کا راز ہے، کہ تشیع جو اتنی ترقی کر رہی ہے وہ تین چیزوں کی وجہ سے. ایک، عاشورا کی وجہ سے، کربلا کی وجہ سے. کربلا شیعت کو طاقت عطا کرتی ہے، کربلا اس مذہب کے ماننے والوں کو انرجی عطا کرتی ہے، جھکنے نہیں دیتی، بزدلی پیدا نہیں ہونے دیتی، سست نہیں پڑنے دیتی، بلکہ ہمیشہ ان کے اندر شجاعت، حرکت اور ہمیشہ دشمن کے مد مقابل کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا کرتی. ایک عاشورا، اور دوسرا نقطہ جو ان کی قوت کا باعث ہے وہ ہے انتظار، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار. امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار اس قوم کو قوت عطا کرتا ہے. یہ قوم کبھی مایوس نہیں ہوتی. یہ قوم، جس قوم کا رہبر اور امام زندہ ہو وہ قوم کبھی مایوس نہیں ہوتی. اس قوم کو سب سے بڑی امید یہ ہے کہ یہ سرزمین کے جو ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، اسے عدل و انصاف سے پر کیا جائے گا، اور وہ کون کرے گا؟ شیعوں کا امام کرے گا. لہذا ایک بہت بڑی امید ہے، ایک ایسی ہستی کہ جو تمام مستضعفین جہان کی امید ہے، تمام دنیا کے ظلم کی چکی میں پسے ہوئے انسانیت کی امید ہے، وہ کون ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اور شیعہ قوم کیوں مایوس نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ ان کا امام ہے، وہ جناب سیدہ کی نسل سے ہے، رضشیہ مایوس نہیں ہوتے, ہمیشہ پر امید رہتے, ہمیشہ انرجی لیتے ہیں اپنے زمانے کے امام سے, ہمیشہ ان کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں اور مشکل حالات میں ان سے توسل کرتے ہیں, لہذا شیعہ کبھی کمزور نہیں پڑتے. یہ دوسرا نقطہ کہ جو تشیع کی طاقت کا راز ہے. پہلا نقطہ کیا تھا ذہن گرامی؟ کربلا. کربلا تشیع کی طاقت کا راز ہے. دوسرا نقطہ انتظار امام زمانہ, یہ شیعوں کی طاقت کا راز ہے. اور تیسرا نقطہ عصر حاضر میں مرجعیت, مجتہدین, یہ شیعوں کی طاقت کا راز ہے. وہ مرجعیت کہ جو غیبت امام زمانے میں شیعوں کو بکھرنے نہیں دیتی بلکہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھتی ہے, ان کو ایک قیادت عطا کرتی ہے, انہیں آپس میں لڑنے نہیں دیتی, انہیں گمراہ نہیں ہونے دیتی, اور ایک مرجع کے حکم پر یہ شیعہ قوم بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. علامہ مرزا شیرازی جنہوں نے اپنے زمانے میں ایک فتویٰ دیا تھا کہ تمباکو نوشی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استعمار تمباکو کے ذریعے سے, فیکٹریاں لگانے کے ذریعے سے ایران کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا. لہذا مرزا شیرازی نے حکم دیا کہ آج کے بعد سے تمباکو نوشی حرام. تو خود شاہ کہ جو اس سازش کے اندر ملوث تھا, خود اس کی زوجہ نے اس حقے کو توڑ دیا کہ جس میں وہ تمباکو پیا کرتا تھا. اس کے قریبی ترین نوکروں نے حقہ ہٹا دیا. کہا کیوں ہٹایا؟ کہا کہ مرجع دین کا فتویٰ ہے, مرزا شیرازی کا فتویٰ ہے کہ تمباکو نوشی حرام. یہ ہے مرجعیت کی طاقت. آپ دیکھیں کہ خود شاہ کے محل کے اندر اس فتوے کا اجرا ہو رہا ہے, اس فتوے کا نفاذ ہو رہا ہے. خود آپ دیکھیے عصر حاضر کے اندر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو نائب امام زمانہ ہیں, غیر معصوم ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ مرجع, ایک مرجع کی حیثیت سے 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ کرتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے جس کا سب سے بڑا دنیا کا اڈا تہران کے اندر قائم تھا, برطانیہ کا وہاں پہ ہولڈ تھا, اس تہران کے ذریعے سے تمام آس پاس کے علاقوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا, شاہ سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا. خوب, اس 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ اور امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی پائیگاہ اور مرکز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا, کس چیز نے؟ شیعوں کی مرجعیت نے, شیعوں کے ایک مجتہد نے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ازان گرام, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب دنیا کے اوپر روس اور روس کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ کی خدائی نافذ تھی, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا, امریکہ سے کوئی نہیں ٹکر لے سکتا تھا. دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی, اس دنیا کے دو خدا تھے نعوذ باللہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا, ایک امریکہ اور ایک روس. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس وقت میں نہ روس کا سہارا لیا نہ امریکہ کا سہارا لیا, مکتب اہل بیت کی تعلیمات کا سہارا لے کر شاہ کی حکومت کو نابود کر دیا, امریکہ اور اسرائیل کو نابود کر دیا, ایران کی سرزمین سے خارج ہونے پر ان کو مجبور کر دیا جانے گرام. یہ ہے مرجعیت کی طاقت. درود بھیجے محمد والے محمد. فضان گرامی, یہ ہے تشیع کی طاقت کا ایک رمز اور راز, مرجعیت. اور آج فضان گرامی عراق کے جسے امریکہ ہڑپ کرنا چاہتا تھا, عراق جس میں شیعہ سنی اختلاف ڈال کر شیعوں کو نابود کرنا چاہتا تھا, عراق جس کی سروات کے اوپر امریکہ قبضہ کرنا چاہتا تھا, آج کس وجہ سے عراق اپنے ارادوں میں ناکام ہوا ہے عزیزوں, مرجعیت کی وجہ سے, آیت اللہ سیستانی کے عمل کی وجہ سے. امریکہ دیکھ رہا ہے یہ ساری چیزیں. امریکہ عراق میں نکلنے کے لیے نہیں آیا تھا, رہنے کے لیے آیا تھا. امریکہ جہاں جاتا ہے وہ رہنے کے لیے آتا ہے, نکلنے کے لیے نہیں آتا, استعمار جب بھی داخل ہوتا ہے. لیکن کس چیز نے اس کو مجبور کیا؟ مرجعیت. لبنان کی سرزمین پر حزب اللہ, مٹھی بھر حزب اللہ, اسرائیل جیسے طاقتور ملک کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے شکست دیتی ہے. کس وجہ سے؟ مرجعیت کی وجہ سے. عزیزوں بہت بڑی طاقت ہے مرجعیت, اجتہاد اور رہبریت. اس قوم کو منحرف نہیں ہونے دیتی, تفرقے میں نہیں پڑنے دیتی, اختلاف میں نہیں پڑنے دیتی, بلکہ ان کو قوت عطا کرتی ہے, ان کی رہنمائی کرتی ہے, ان کو دشمنوں سے محفوظ کرتی ہے. یہ ایک طاقت کا راز ہے اعزاز گرامی. لہذا یہ تین نقطے, کربلا, انتظار, انتظار امام زمانہ, اور تیسری مرجعیت, یہ ہے تشیع کی طاقت کا راز. اور اعزاز گرامی اب دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے انہی تینوں نقاط قوت کو نشانہ بنایا. لیکن دشمن کا ہمیشہ ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کے اندر, آپ کے مکتب کے اندر جو نقطہ قوت ہے اسی کو نشانہ بنا کر نقطہ ضعف میں تبدیل کر دیا جائے. یہ دشمن کا سب سے اہم ترین حربہ ہوتا ہے. آپ جس سے تمسک کیے ہوئے ہیں, جس نقطے سے, اسی تمسک شدہ نقطہ قوت کو کمزور کر دیا جائے اور اسی کو باعث نزاع بنا دیا جائے, اسی کے تصور کو کھوکھلا کر دیا جائے, اسی کو کمزور کر دیا جائے, اسی نظریے کو کمزور کر دیا جائے. نتیجتاً وہ نقطہ قوت نقطہ ضعف میں تبدیل ہو جائے گا. دشمن کی خواہش ہے, یہ کوشش ہے, اور وہ اپنی کوششیں کر رہا ہے. عزاداری کی مثال کو ہم سامنے رکھیں. سب سے پہلا حربہ دشمن کا یہ تھا کہ عزاداری سید الشہداء کو نابود کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, سید الشہداء کے مزار کو. یہی متوکل عباسی کہ جو آج امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے, 15 سال امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, اس متوکل عباسی دشمن خدا کی خلافت کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری. اور اس متوکل نے کئی دفعہ امام کے قبر کو, امام کے روزے کو, امام کے گنبد کو ڈھایا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, زائرین پر پابندی لگائی, جو زیارت کرے گا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو قید کیا جائے گا, اسیر کیا جائے گا, اس کو مار دیا جائے گا, اس کے ہاتھ پاؤں قلم کر دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین شیعت کو طاقت عطا کرتا ہے. حسین کو ہم نے شہید کر دیا, ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, حسین کے خانوادے کو اسیر کر لیا, لیکن شہادت کے بعد بھی حسین دین کی حفاظت کر رہا ہے, حسین دینداروں کو طاقت عطا کر رہا ہے. تشیع آج بھی سربلند ہے, متوکل عباسی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا یہ کوششیں پوری تاریخ میں ہوں, اور بعد میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوششیں جاری رہیں, صدام کے دور میں بھی یہ جاری رہیں. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کوئی ماتم نہیں کر سکتا تھا, جو لوگ اس زمانے میں گئے ہیں صدام کے دور میں امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا میں, کوئی ماتم نہیں کر سکتا تھا, پابندی تھی عزاداری کے اوپر. لہذا یہ رہا, خود اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجیے کہ کیا مضموم کوششیں نہیں کی گئیں اس عزاداری سید الشہداء کو ختم کرنے کے لیے, ہر ممکن کوشش کر لی. لیکن عزاداری سید الشہداء الحمدللہ نہ صرف کم نہیں ہوئی, ختم نہیں ہوئی, بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. زین کرام کہ اب دشمن نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو مسئلہ ٹیڑھا ہے, یہ تو حل ہونے والا نہیں ہے. لہذا کیا کیا؟ کہ اب عزاداری کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا, حسین کی محبت تو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالی جا سکتی, زائرین امام حسین کو روکا نہیں جا سکتا. لہذا کیا کیا جائے؟ خود عزاداری سید الشہداء جو نقطہ قوت ہے اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو نقطہ ضعف میں بدل دیا جائے. لہذا عزاداری کا فلسفہ کیا تھا؟ عزاداری کا فلسفہ یہ تھا کہ ظلم کے خلاف, یزیدیت کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنا اور ڈٹے رہنا, کبھی سر نہ جھکا. یہ فلسفہ ہے عزاداری کا. یہ ماتم حسین اس وجہ سے ہے کہ کبھی یزیدیت کے سامنے سر نہیں جھکانا, ہمیشہ سر کٹوانے کے لیے تیار رہنا. یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ شجاعت یہ عزاداری سید الشہداء عطا کرتی ہے. لہذا اسی عزاداری کے مفاہیم کو بدل دیا جائے. مثلا اس عزاداری کو ایک کاروبار بنا دیا جائے, کاروبار کہ لوگوں کا بزنس بن جائے, یہ عزاداری ایک بہت بڑا بزنس بن جائے, لوگ عزاداری کے ذریعے سے کمانے لگیں, لوگ عزاداری کو اپنا کاروبار سمجھنے لگیں. وہ عزاداری سید الشہداء جو خدا کے قرب کا ذریعہ ہے, جو انسان کے اندر تقویٰ و دینداری پیدا کرتی ہے, جو انسان کے اندر شجاعت پیدا کرتی ہے, جو انسان کے اندر بیداری پیدا کرتی ہے, کوئی کاروبار بن جائے. میں کہوں بھائی میں تو 50,000 ایک مجلس کے لیتا ہوں, بس دینا ہے تو مجلس پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا. کاروبار کاروبار, جیسے کہ ایک مزدور یا کوئی انجینئر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ جناب میں یہ گھر بناؤں گا 50,00,000 روپے لوں گا ورنہ نہیں بناؤں گا. ایک مجلس پڑھنے والا بھی آ کر کہے کہ 50,000 لوں گا, ایک پائی کم نہیں لوں گا ورنہ مجلس نہیں پڑھوں گا, کاروبار بن گیا. جب کاروبار بن گیا تو پھر عزاداری عزاداری نہیں رہی, اس کے اندر سے روح نکل گئی. عزاداری کے اندر ہم کیا کریں؟ عزاداری کو کہ جو مطالب ہوں, جو معنی بیان ہوں, اس کے اندر جو گفتگو ہو وہ ایسی گفتگو ہو کہ لوگوں کو بے عمل بنایا جائے, با عمل ترین قوم کو بے عمل بنا دیا جائے. وہ عزاداری کے جو لوگوں کو با عمل بنانے کے لیے بے عمل بنا دیا جائے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک نمازی انسان جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہو با جماعت, مجلس حسین میں جب کثرت کے ساتھ جانے لگے تو بعض مجلس پڑھنے والے نماز کی مخالفت کریں اور وہ بیچارہ بے نمازی ہو جائے, یہ کون سی عزاداری ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری. وہ حسین کے جس نے آخری دم تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا, یہاں تک کہ سر قلم کر دیا گیا, اس کی عزاداری میں نماز کے خلاف بات کی جائے, اس کی عزاداری میں عبادات کے خلاف بات کی جائے. عزیزوں ایک سازش ہے کہ جس کا ہم شکار ہو گئے, نادان لوگ وہ اس سازش کا انجام دینے کا ذریعہ بنے. لیکن سازش کہاں سے آئی؟ وہ اوپر سے, دشمن کی طرف سے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ عزاداری سے اس کی روح کو نکال لیا جائے, وہ نقطہ قوت کہ جس کے ذریعے سے تشیع کو طاقت ملتی ہے اسے کمزوری میں بدل دیا جائے. بے عمل قوم بزدل ترین قوم ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. علی ابن ابی طالب کو سب سے بڑی خلش اور سب سے بڑی جو مشکل کا سامنا تھا وہ بے عمل قوم تھی جو سامنے کھڑی ہوئی تھی. علی کا درد کیا تھا؟ علی کا درد یہ تھا کہ یہ امت بے عمل ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاد پہ نکلو, یہ جہاد پہ نہیں نکلتی. میں عمل کے لیے کہتا ہوں, یہ بے عملی کی طرف راغب ہوتی ہے. نماز کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے, رسول نے دیا ہے, امام نے دیا ہے. ہر امام کی نماز کے بارے میں احادیث موجود ہیں. پھر اس کے مد مقابل آپ آئے اپنے فلسفے بھگا رہے, عزاداری کو نماز سے لڑائیں اور نماز کو عزاداری سے لڑائیں. کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے شریعت میں تبدیلی کرنے کا, تحریف کرنے کا, خوب یہ سازش ہے اذان گرامی, ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے, متوجہ رہنا چاہیے, نہ یہ کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہوں ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہوں. گناہ ہے, ظلم ہے, ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی ظلم کے شریک کار ہونا ہے. اگر دین کے اندر کوئی تحریف کی جا رہی ہو, آپ دیکھ رہے ہوں, آپ اس عمل میں شریک ہیں, اس بدعت میں شریک ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم اس محفل سے اٹھ جاؤ. تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم عبادت کر رہے ہو, عبادت ایسی عبادت جس کا یقین ہو کہ ہاں یہ عبادت. لیکن اگر تم دیکھو کہ وہاں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, سب سے پہلے تو اٹھ کر بات کرنی چاہیے, بولنا چاہیے. لیکن اگر نہیں بول سکتے, طاقت نہیں ہے, توان نہیں ہے, ماحول نہیں ہے, کم از کم اس محفل سے اٹھ جاؤ. زنگرہ عزداری سید الشہداء بہت بڑی نقطہ قوت ہے. آج حزب اللہ لبنان اگر طاقتور ہے اور اسرائیل کو شکست دیتی ہے تو عزداری سید الشہداء کی بدولت دیتی ہے. اگر ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ سید الشہداء کی عزداری کی بدولت ہے. اتنا بڑا انقلاب, امریکہ کو شکست دی, اسرائیل کو شکست دی, 2500 سال شہنشاہیت کو شکست دی, کس نے؟ عزداری سید الشہداء. تارا چنار کہ جو محاصرے مرا سال ہر سال چاروں طرف سے دشمنان اہل بیت اور یزیدیوں کا محاصرہ, اور درمیان میں پارا چناری ہمارے مظلوم, ان مظلوم اور بے سہارا پارا چناریوں کو یہ طاقت کس نے عطا فرمائی کہ وہ اس محاصرے کو توڑ کر دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور خود ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیں؟ عزاداری سید الشہداء نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی. لہذا عزیزان محترم, عزداری سید الشہداء ایک نعمت عظمہ ہے جو خدا نے کسی قوم کو عطا نہیں فرمائی سوائے اہل بیت کے ماننے والوں. یہ انعام ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا جناب سیدہ کا. ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کی روح کے ساتھ, اس کے فلسفے کے ساتھ. یہ ماتم, یہ جلوس, یہ عزاداری, یہ روایتی طریقے سے جو کچھ عمل انجام دیا جاتا ہے زانِ گرامی, اس کی روح کو ہمیں برقرار رکھنا ہے, اس کے فلسفے کو جاننا ہے. کاروبار نہ بننے دو, تفرقے کا ذریعہ نہ بننے دو. مجلس حسین وحدت تشیع کے لیے ہے, اختلاف تشیع کے لیے تھوڑی ہے کہ یہاں سے لڑایا جائے. ہم کہا جی سبحان اللہ, واہ واہ. بہرحال وقت بہت کم ہے. اگلا نقطہ زانِ گرامی, انتظار دشمن. اب انتظار کے بارے میں کیا کیا مفاہیم انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. انتظار, انتظار امام زمانہ, یہ کیا ہے؟ نقطہ قوت ہے تشیعوں کے لیے, جو تشیعوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا. لہذا کیا کیا؟ کہا کہ بھئی دیکھو, غیبت امام زمانہ میں جتنے گناہ کرو گے, زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتے ہو, گناہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی, گناہوں سے آلودہ ہو جائے گی, اس وقت امام زمانہ کا ظہور ہوگا. دیکھیں آپ کس طرح سے مفاہیم بدل دیے جاتے ہیں. بس تم کیا کرو, تم گناہ پہ گناہ کرو, جتنے گناہ کرو گے اتنا امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہوگا. تو بھائی جب امام زمانہ ظاہر ہو جائیں گے, ظہور کر لیں گے, سب سے پہلے تو تمہاری گردن کاٹیں گے. ہاں, ظالموں کی گردن کاٹیں گے نا, گناہگاروں کی گردن کاٹیں گے, تو تم کہاں کھڑے ہوئے ہوگے وہاں پر؟ مفہوم بدل دیا گیا. حالانکہ کسی بچے سے بھی پوچھو تو یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن استعمار کی طرف سے اس نظریے کو پروموٹ کیا گیا. ایران میں, عراق میں اور پاکستان کے بعض جگہوں پر اس نظریے کو باقاعدہ تقویت دی گئی. جتنا گناہ کرو گے اتنا امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہوگا. حالانکہ برعکس ہے, جتنے نیک و صالح افراد اس دنیا میں بڑھیں گے اتنا زیادہ امام زمانہ کے لیے گراؤنڈ آمادہ ہوگا تاکہ وہ ظہور فرمائے. امام زمانہ کو ساتھیوں کی ضرورت ہے, ناصروں کی ضرورت ہے. امام زمانہ کو صالح افراد کی ضرورت ہے, بدکاروں کی ضرورت نہیں ہے. بدکاروں سے تو آ کر مقابلہ کریں گے زانی گرہ. لہذا یہ ایک نظریہ. دوسرا نظریہ جو دیا گیا انتظار کے خلاف, انتظار کے حقیقی فلسفے اور اس کے اس نظریے کو کمزور کرنے کے لیے, جو سازش کی گئی وہ یہ کہ امام زمانہ کی غیبت میں قیام کرنا حرام ہے, قیام نہیں کرنا چاہیے, اٹھنا نہیں چاہیے, قوموں کو چاہیے بیٹھی رہیں, قوموں کو چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کریں. اس نظریے کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا تاریخ کے اندر, اور آج بھی یہ نظریہ موجود ہے باقاعدہ کہ امام زمانہ کا انتظار کرو بس بیٹھ کے, تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, تمہیں قیام کرنے کی ضرورت نہیں, پارا چنار میں جو ہوتا رہے تمہیں کیا پریشانی ہے, کوئٹہ میں جو شہادتیں ہوتی رہیں تمہیں کیا پریشانی ہے, بحرین میں جو کچھ ہوتا رہے, فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہے, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم قیام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت امام زمانہ ہے. غیبت امام زمانہ میں جائز نہیں, ہاں جب امام زمانہ خود ظہور فرمائیں گے تب آ کر ان تمام مسائل کو حل کریں گے, اس وقت تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. یہ مفہوم انتظار دشمن کی طرف سے پروموٹ کیا گیا, اور آج ہمارے معاشروں میں کم و بیش اس طرح کے منحرف افکار موجود ہیں, اور اسی طرح سے امام زمانے کے بہت سے نمائندے بنا دیے گئے, جعلی نمائندے, ایسے نمائندے جو خود بے عمل ہیں, پیر فقیر اور ایسے لوگ کہ جو خود بے عمل ہیں دوسروں کو بھی بے عملی کی طرف راغب کرتے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتا جاہلیہ, امام زمانہ کے معرفت کے بغیر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. عزیزوں, ہمیں اپنے زمانے کے امام کی کم از کم موٹی موٹی معلومات تو ہونی چاہیے. کوئی نمائندہ بن کر آ جائے ہمارے درمیان, ہم فوراً سے قبول کر لیتے. عزیزوں, جائز نہیں ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں کہ جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے گا اس نے جھوٹ بولا, جو وقت کا تعین کرے گا کہ فلاں تاریخ کو امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس نے جھوٹ بولا. ہمیں جھٹلانا چاہیے ایسے لوگوں کو, نہ یہ کہ سر پہ بٹھا لینا چاہیے یہ سازشیں, تو وہ نقطۂ قوت جو امام زمانہ کی امید کی وجہ سے, ان کے ظہور کی امید کی وجہ سے آج ہمارے اندر موجود ہے, اس کو نقطۂ ضعف میں بدل دیا جائے, کمزور نقطے میں تبدیل کر دیا جائے. لہٰذا یہ آج کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے. اور تیسرا اذان گرامی, مرجعیت, مرجعیت کو نشانہ بناؤ, ایسے نشانہ بناؤ کہ لوگ کہیں بھائی ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تقلید کی کیا ضرورت ہے, ہمارے لیے بہار الانوار کافی ہے, اصول کافی ترجمہ ہو گئی ہے کافی ہے, وسائل الشیعہ بھی اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے کافی ہے, بس وسائل الشیعہ کھول کھول کر حلال و حرام کے مسئلے پڑھتے رہو, ڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام سے پوچھو, کسی مجتہد سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, کتنا خوبصورت خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیں ڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام سے پوچھو, یعنی بحار الانوار سے حدیث پڑھ لو امام صادق, مرجع سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, مرجع تو گناہگار ہوتا ہے, امام معصوم سے پوچھو, کتنی اچھی سی بات ہے, کتنی سادی سی بات ہے, ہر شخص کے دل پہ لگے گی. لیکن عزیزوں, آپ نے یہ نہیں سوچا کہ امام صادق کی ایک حدیث, اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تو کچھ عقل کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے, کچھ قوانین جاننے کی ضرورت ہے, کچھ فقہی معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کچھ علوم کو جاننے کی ضرورت ہے. تم ڈاکٹر بن جاتے ہو, ڈاکٹر بننے کے لیے پیچھے کوئی 15-20 سال لگانے پڑتے ہیں تب تم ڈاکٹر بنتے ہو, لیکن فقہ کا عالم بننے کے لیے تم کہتے ہو کہ میں جاہل ہی صحیح, مجھے نہ اردو صحیح طرح سے بولنے آتی ہو, نہ عربی آتی ہو, نہ منطق آتا ہو, نہ فلسفہ, نہ حدیث کا علم, نہ قرآن کی تفسیر, کچھ نہیں آتا ہو, میں امام صادق کے علم کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہوں اور بیان کر سکتا ہوں. یہ انصاف ہے امام صادق کی فقہ کے ساتھ؟ ڈاکٹر کے لیے تو تم 20 سال کے قائل ہو, امام صادق کے علم کے لیے تم 1 سال کے لیے بھی قائل نہ ہو کہ مدرسے میں جا کے علم حاصل کر. کتنا بڑا ظلم ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اذان گرامی. یہ کیا ہے مرجعیت؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ تشیع آج اگر زندہ ہے, اگر آج اہل بیت رحم السلام کا مکتب زندگی کی علامت ہے اور آج دشمن کو للکار رہا ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کا نظام اگر آج قائم و دائم ہے تو وہ مرجعیت کی وجہ سے ہے، نائبین ائمہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے ان کو اپنا نائب قرار دیا ہے، وہ علماء ہیں، وہ باتقوا ہیں، وہ صالح ہیں، وہ عادل ہیں، لہذا ان کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا، کہاں؟ مجلس اعضاء کے اندر. مجلس اعضاء ذکر اہل بیت کے لیے ہے، فضائل پڑھو، مسائل پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن تم آ کر تشیع کی بنیادوں کو ہلانے لگو، یہ ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ، مکتب اہل بیت کے ساتھ، ملت تشیع کے ساتھ. لہذا عزیزان محترم، مرجعیت نقطہ قوت تشیع کے لیے. ویسے میں نے عرض کیا، لبنان کے اندر، ایران کے اندر اور دنیا بھر میں آج تشیع اگر سربلند ہے، ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتی ہے، دشمن سے اگر ہم نے اپنے مکتب کو محفوظ کیا ہوا ہے، مرجعیت کی وجہ سے. عزیزان گرامی، انسان اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے پر رہنا چاہتا ہے، تو کیسے رہے گا؟ امام زمانہ تو ہے نہیں، پردے غیب میں ہیں، کیسے رابطہ ہوگا امام زمانہ سے؟ ایک وسیلے کی ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی وسیلے کے قائل ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو وسیلے کے قائل ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مکتب تشیع ہمیشہ وسیلے کے قائل رہا. جب خوارج نے یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ، کہ نہ ہم علی کو چاہتے ہیں، نہ معاویہ کو چاہتے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے خدا کے، خدا ہے اور ہم ہیں بس، کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں، یہ خوارج کا نعرہ ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کا نعرہ کیا ہے؟ وسیلہ، وسیلے کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں خدا تک پہنچنا ہے، اہل بیت کے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے، امام زمانہ کے بغیر تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اور امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے پردہ غیب میں جب امام زمانہ ہو تو مرجع کی ضرورت ہے، نائب امام کی ضرورت ہے، کہ جو آج کے زمانے میں امام زمانہ سے تمہیں متصل کر رہا ہو، امام زمانہ کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہو، امام زمانہ کے عقائد تم تک پہنچا رہا ہو، امام زمانہ کی طرف سے تمہاری رہنمائی کر رہا ہو، امام زمانہ کی طرف سے تمہیں دشمنوں سے محفوظ کر رہا ہو. زانگرام، یہ ہے مرجعیت، اور اسی لیے دشمن نے ان تین چیزوں کو نشانہ بنایا ہے، کربلا، انتظار، اور تیسرا مرجعیت. ہمیں بھی ان تینوں سے تمسک اختیار کرنا ہے تاکہ مکتب تشیع انشاءاللہ، ملت تشیع اپنے ارتقائی منازل کو طے کرے اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہے. درود بھیجے محمد والے محمد. تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہمیں صحیح معنوں میں کربلائی بننے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما. بار الہ تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں حقیقی معنوں میں منتظر بننے کی توفیق نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ مرجعیت تشیع کی حفاظت فرما. بار الہ ہماری ملت کو دشمنوں کے سازشوں سے محفوظ فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حاضرین مسجد کی جملہ حاجات کو پورا فرما. بار الہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیمار یہاں تشریف فرمائیں، بار الہ بحق بیمار کربلا انہیں شفا عاجل عطا فرما. مخصوصاً ایک مومن کا آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے. بار الہ اس بیمار کو اور تمام بیماران اسلام کو شفا کامل عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و امام شہداء میں سے قرار دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام رب الارباب واله كل مالوك وخالق كل مخلوق وبارك كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط انت الله لا اله الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت الله لا اله الا انت الكريم المتكرم العظيم والصلاه والسلام على محمد النبي الرحمه سيد المرسلين وعلي بن ابي طالب سيد الوسيين وفاطمه الزهراء سيده النساء العالمين وحسن المجتبى حجه الله على الخلق اجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث امير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الاولين والاخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدى بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة برة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهد المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي عن نبيك وبارث علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه أملى الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع إني إليك من الراغبين وأتمم لي نعمك إنك خير المنعمين اللهم اجعل باقي عمري في أداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليهم وسلم اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ دوسرے خطبے کے آغاز میں ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں حضرت محترم سب سے پہلے چند فقہی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا اور عرض ہے کہ سجدے کے کچھ مستحبات ہیں اور سجدے میں مستحبات میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت مرد پہلے اپنی ہتھیلیاں رکھے گا اور پھر گھٹنا رکھے گا لیکن خاتون جب سجدے میں جائے گی تو پہلے اپنے زانو رکھے گی گھٹنے رکھے گی اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیاں رکھے گی یہ مستحبات میں سے اسی طرح سے نعت کو سجدہ ظاہر کہ ہم ماتھا تو رکھتے ہی ہیں سجدگاہ کے اوپر لیکن اگر سجدگاہ کے اوپر ناک بھی رکھی جائے تو یہ بھی مستحبات میں سے یعنی سجدگاہ ہو یا جس کے اوپر سجدہ کرنا ٹھیک ہو اس کے اوپر ناک رکھی جائے یہ بھی مستحبات میں سے البتہ ناک کو اس طرح سے کسی کپڑے پر رکھنا ٹھیک نہیں ہے اس کے علاوہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ملانا اور قبلہ رخ رکھنا اور کانوں کے پاس رکھنا جب سجدے میں آپ جاتے ہیں یا ہتھیلیاں زمین پر رکھتے ہیں تو قبلہ رخ ہونی چاہیے کان کے پاس ہونی چاہیے یہ بھی اور قبلہ رخ ہونی چاہیے یہ کیا ہے مستحبات میں سے ہے اس کے علاوہ اذان گرامی دعا جو مستحب ہے ان میں سے ایک اہم ترین دعا ہے یا خیر المسئولین ویا خیر الموتین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم یہ دعا توضیع المسائل میں آپ رجوع کریں گے اس کے اندر ذکر ہے کہ اس دعا کا پڑھنا مستحبات میں سے ہے اس کے علاوہ جب انسان سجدے سے اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اپنی جو بائیں ران ہے مخصوص انداز سے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے
بائیں ران کے اوپر سہارا دے کر اسی طرح سے بیٹھنا مستحبات میں سے. یہ عام طور پہ ہمارے یہاں رائج نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے. اسی طرح سے جب انسان اٹھ کے بیٹھے سکون کی حالت میں, وہ سجدے سے جب اٹھے تو تکبیر کہے اور پھر جاتے وقت دوبارہ سجدے میں تکبیر کہے, یہ مستحبات میں سے. اسی طرح سے استغفار کا کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ بھی کیا ہے مستحبات میں سے. درود بھیجے محمد والی محمد. اسی طرح سے اذان گرامی درود کا بھیجنا دونوں سجدوں کے اندر, آپ جہاں ذکر کرتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے بعد درود کا بھیجنا, یہ بھی کیا ہے مستحبات میں سے. مستحبات اور بہت سارے ہیں. اذان گرامی حالات حاضرہ کے حوالے سے عرض ہے کہ کراچی میں 70 سالہ ایک ہمارے مومن بزرگ منظور حسین صاحب گلشن معمار میں ان کو دشمنان آل محمد نے گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کیا. اس کے علاوہ لاہور میں جو اس ہفتے آپ نے دیکھا شہادت ہوئی ہے شہید ڈاکٹر شبی الحسن صاحب کے, جو ایک معروف ادبی شخصیت تھے, ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور شہید کیا گیا. اور بہرحال یہ ایک طرح سے الارمنگ بھی ہے اہلیان لاہور کے لیے کہ خدا نخواستہ یہ کہیں ابتدا نہ ہو اس طرح کی مضموم سازش کے لیے, لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. بہرحال جہاں دوسرے شہروں میں یہ سلسلہ جاری ہے, بعید نہیں کہ دشمن لاہور شہر کو ایک دفعہ پھر نشانے پر لے کر آئے اور یہ تسلسل کے ساتھ خدا نخواستہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے, ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کوئٹہ میں اذان گرامی سریاب روڈ پر ایک مومن کو شہید کیا گیا, امیر محمد صاحب جو مزدوری کے لیے جا رہے تھے, کوئٹہ کے اندر یہ شہادت ہوتی ہے. اسی طرح سے کراچی میں اذان گرامی فائرنگ کر کے ڈاکٹر تقی حیدر صاحب کو نشانہ بنائے گا لیکن الحمدللہ وہ زخمی ہوئے اور اللہ نے ان کی جان کو بچایا ہے. اذان گرامی یہ سلسلہ ہر ہفتے تقریباً ہماری اس طرح کی شہادتوں کا جاری ہے.
یہ لاہور میں قتل کر دی گئی ایسے یہ جوان نہ ہوئے, یہ جو دوسرے لاہور جوان نہ ہوئے.
جی ہاں, یہ بھی ایک خبر ہے کہ جواد نقوی صاحب جو جی پراپرٹی ڈیلر تھے, یہ ایک تو وہ عالم دین ہیں, عروت الوسقی کے جو مسئول ہیں پرنسپل ہیں, یہ ایک اور جواد نقوی صاحب ہیں پراپرٹی ڈیلر تھے جن کی نماز جنازہ چنگی امر سدھو میں آج 5 بجے ادا کی جائے گی. جی ٹارگٹ کلیم میں کل شہید کیا گیا ہے. بہرحال یہ شہادتوں کا سلسلہ بظاہر لگتا ہے کہ لاہور میں شروع ہو گیا ہے, بہرحال ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اذان گرامی اسی طرح سے بحرین میں حکومت مخالف مظاہرے شیعوں کی طرف سے الحمدللہ جاری و ساری ہیں. ایک سازش جو بحرینی شیعوں کے خلاف کی جا رہی ہے کہ بحرین کو سعودیہ کا ایک صوبہ قرار دینے کی ایک مضموم سازش اور کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے علماء نے وہاں پر قیام کیا ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم یہ مضموم سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور الحمدللہ اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ سب مل کر ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہو جائے. اذان گرامی آخر میں عرض کروں گا کہ ولادت امام باقر علیہ السلام رجب کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے اور بہرحال آئمہ کی ولادتیں, لیکن بہرحال امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت 3 رجب کو اور اسی طرح سے 5 رجب کو امام کی ولادت کا دن ہے. تعزیہ درج کرتا ہوں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو متوکل کے دور میں جنہوں نے اذیتیں سہی, مشکلات برداشت کی اور اتنی اذیتیں اور اتنی مشکلات برداشت کی کہ تاریخ نے لکھا کہ اس زمانے میں سادات خواتین اس قدر غریب ہو چکی تھیں کہ بعض دفعہ خواتین کے پاس ایک کپڑا موجود ہوتا تھا کہ جس کو باری باری پہن کر وہ نماز پڑھا کرتی تھیں. یہ ظلم و ستم انہی کے دور میں دشمنوں کی طرف سے کیا گیا. بہرحال اور معتمد عباسی نے امام کو زہر دے کر شہید کیا. خدا دشمنان آل محمد پر لعنت بھیجے, اور انشاءاللہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو خداوند عالم عزت و سربلندی عطا فرمائے, کہ خدا نے یہ عزت و سربلندی لکھ دی ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. شیعان حیدر کرار دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان آل محمد کو نابود فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. پارا چنار, کوئٹہ, گلگت و بلتستان کے مومنین کی نصرت فرما, کراچی کے مومنین کی نصرت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. جو ہمارے مومنین ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں, بار الہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ انہیں حوصلہ عطا فرما. بار الہ ہمیں شہداء کے راستوں میں عزم ہمت کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ ہماری قوم کو متحد اور منظم فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. ہمیں کربلا کو سمجھنے کی اور کربلائی راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں ان کے اصحاب و امثال و ایوان شہداء میں سے قرار دے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر.